तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ہجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے مجید خاموشی. سامعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد سیاسی گفتگو ہوگی. پھر سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا, جس کی ہم اس پروگرام کو ہم نشر مقرر بھی آپ کی خدمت میں ہفتے میں ایک بار پیش کرتے ہیں. پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت ہوگا. اس کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا. پھر خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سامعین سماعت فرمائیں گے. خبروں کے دوسرے بلٹن کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی. پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد پروگرام گھر اور گھرانہ ہوگا, اور پھر آپ خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے, اور نشریات کا اختتام حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام اندازے جہاں پر ہوگا. سامعین, یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. سمن پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کا خطاب, غاصب سینی حکومت کو شکست دینے کے عزم کا اعلان. فلسطین دنیا کا ولین مسئلہ بن چکا ہے. تہران میں طوفان الاقصی سیمینار سے ایران کے وزیر خارجہ کا خطاب. اور حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان کا بیان, شہنی جارحیت جاری رہنے تک پوری قوت سے مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان. اور اب تفصیل سے خبریں. حزب اللہ لبنان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے غاصب سینی حکومت کو شکست دینے کے عزم پر زور دیا ہے. شیخ نعیم قاسم نے آج منگل کو اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آپریشن طوفان الاقصی استقامتی محاذ کی مشارکت سے مشرق وسطی کی تبدیلی کا سرآغاز تھا. ان کا کہنا تھا کہ طوفان الاقصی ایک استثنائی اور منفرد آپریشن تھا, جس سے مشرق وسطی میں تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپریشن طوفان الاقصی سے پہلے غاصب سینیوں کا ہدف فلسطینی عوام کی نسل کشی اور استقامت کا خاتمہ تھا. انہوں نے کہا کہ غزہ کے عوام اور استقامتی تحریک نے ایک سال بے مثال استقامت اور پائیداری کا مظاہرہ کیا اور اپنی پائیداری جاری رکھنے پر قادر ہے. شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ غزہ اور غرب اردن میں استقامت اور مقبوضہ فلسطین کے اندر کاروائیاں ثابت کرتی ہیں کہ فلسطین قوم ناقابل شکست ہے. انہوں نے کہا کہ لبنان کے استقامتی محاذ نے 11 مہینوں میں سینی دشمن پر کاری وار لگائے اور سینی آبادکاروں کو شمالی مقبوضہ فلسطین سے نکال باہر کیا. حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین میں سینی کالونیاں ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں اور ہمارے پاس وسائل کافی ہیں. انہوں نے کہا کہ محاذوں پر ہمارے مجاہدین متحد ہو کر سرگرم ہیں, ہماری کاروائیاں بڑھ گئیں اور دشمن مشکل میں ہے. ان کا کہنا تھا کہ سینی دشمن آج جو کر رہا ہے وہ جنگ نہیں بلکہ انسانیت کا قتل ہے. شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اگر امریکہ غاصب سینی حکومت کی حمایت نہ کرتا تو اس کی جارحیتیں ایک مہینے میں رک جاتی۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے کہا کہ سینی دشمن اور امریکہ ہمیں مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ ہی کسی سے مرعوب ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم ایک وسیع محاذ پر غاصب سینیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ہم پاسبان سید سالار محاذ استقامت شہید حسن نصر اللہ ہیں اور غاصب سینی حکومت کو یقیناً شکست دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے آپریشن وعدہ صادق ایک اور وعدہ صادق دو میں قلب تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ اس کے دونوں آپریشنوں نے ثابت کر دیا کہ ایران استقامتی محاذ کے ساتھ کھڑا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین کی غاصب سینی حکومت کی جارحیت کے جواب میں سینی فوجی ٹھکانوں پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے آج ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام اور لبنان و لبنانی قوم کے دفاع اور تحریک استقامت کی حمایت میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں سینی فوجی مراکز کو اپنے میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، جبکہ حانیتا پر بھی حملہ کیا۔ لبنان کی اسلامی استقامت نے ایک اور بیان میں اعلان کیا ہے کہ المرض سینی فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح غاصب سینی حکومت کے دیشون توپ خانے پر میزائل حملہ کیا اور زلتون فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ لبنان کی اسلامی استقامت نے اسی طرح یرعون سینی فوجی مرکز پر میزائل حملہ کیا۔ دوسری جانب مقبوضہ شمالی فلسطین میں سب سے بڑے سینی آبادی کے علاقے قریات شمونا کے میئر نے تاکید کیا کہ حزب اللہ لبنان کے میزائل حملوں سے خائف ہو کر علاقے سے فرار کرنے والے سینیوں نے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے سے انکار کر دیا ہے اور جو سینی جا چکے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے۔ قریات شمونا کے میئر افیقائی شتیرن نے کہا ہے کہ قریات شمونا واپسی کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا۔ مقبوضہ شمالی فلسطین کے سینی فوجی کمانڈر کے پیر کی رات کے بیان کے بعد یہ بات صراحت کے ساتھ بتا دی جاتی ہے کہ جب تک خطرہ جاری ہے کوئی سینی شہری اپنے گھر واپس نہیں لوٹے گا۔ لبنان پر وحشیانہ سینی جارحیت کے ساتھ ہی غاصب سینی حکومت نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں پانچ علاقوں کو فوجی علاقہ قرار دیتے ہوئے انہیں بند کر دیا۔ ان علاقوں میں راس ناقورہ، شلومی، حنیتا، قدومیت اور عرب الارامشا مقبوضہ شمالی فلسطین کے علاقے الجلیل الغربی کے پانچ ایسے علاقے ہیں جنہیں سینی فوج نے بند فوجی علاقے قرار دیا ہے۔ سینی جارحیت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت کے طوفان الاقصا آپریشن شروع ہونے کے بعد حزب اللہ لبنان نے سینی فوج کو مقبوضہ شمالی فلسطین کی طرف مصروف رکھنے اور غزہ کے فلسطینیوں پر دباؤ کم کرنے کی غرض سے مقبوضہ فلسطین کے مختلف فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ آج مسئلہ فلسطین دنیا کے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران میں منعقدہ طوفان الاقصا کانفرنس سے اپنے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ طوفان الاقصا آپریشن سے غاصب سینی حکومت کو بھاری شکست ہوئی اور اسے تل تجربہ ہوا اور سینی حکومت کو ناقابل تلافی شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ آج تحریک استقامت ہر شعبے من جملہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں بھی پوری توانائی کے ساتھ تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور یہ استقامت کسی ایک شخصیت تک محدود نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی کہ غاصب سینی حکومت ایرانی عزم کو آزمانے کی ہرگز کوشش نہ کرے اور یہ کہ ایران پر کسی بھی طرح کی جارحیت کا کہیں زیادہ سخت طریقے سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کی بنیادی تنصیبات پر سینی حملے کا بھرپور اور سخت ترین جواب دیا جائے گا اور غاصب سینی ایران کی میزائل توانائی کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے نیو یارک کے دورے کے بعد بیروت و دمشق کا بھی دورہ کیا اور آج شام کو ہم اپنے علاقائی دورے میں ریاض جا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے طوفان الاقصا آغاز نصر اللہ سے موسوم اجلاس میں نامہ نگاروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم علاقے کی صورتحال اور لبنان میں جنگ کی روک تھام کے لیے تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیو یارک میں متعدد ممالک کے ساتھ تبادلہ خیال کے بعد بیروت اور دمشق کا بھی دورہ کیا اور آج اسی سلسلے میں شام کو ریاض کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ملکوں کی جانب سے اجتماعی تحریک چل رہی ہے ایران کی پالیسی مزاحمت کی حمایت کرنا، اور یہ ایک اصولی پالیسی اور ہم کسی صورت اس پالیسی سے درگزر نہیں کریں گے۔ اگر ہم ملکوں کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں تو یہ صہیونی حکومت کے جرائم روکنے کے لیے ہے۔ ہم نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ایران کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، اگرچہ ہم جنگ سے نہیں ڈرتے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور ہماری مسلح فوج مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہماری پالیسی لڑائی اور جنگ کو روکنا اور ایک جنگ بندی تک پہنچنا ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے مصری ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ اسلامی جمہوری ایران علاقے میں کشیدگی اور جنگ پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن جنگ سے ڈرتا بھی نہیں، اور صہیونی حکومت کی ہر نئی مہم جوئی کا مناسب اور محکم جواب دے گا۔ اسلامی جمہوری ایران اور مصر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں لبنان اور غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے حملے روکنے اور ان حملوں کے نتیجے میں دربدر ہونے والوں تک انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کے لیے سفارتی کوششیں بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے حالیہ دورے بیروت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کی اسلامی استقامتی تحریک حزب اللہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ لبنان کے مجاہدین صہیونی فوج کے ممکنہ زمینی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غاصب صہیونی حکومت کی جنگ افروزی کے مقابلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بے عملی کو علاقائی امن و استحکام کے لیے سنجیدہ خطرات کا باعث قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کا یہ طرز عمل بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنجیدہ نتائج کا حامل ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے غاصب صہیونی حکومت کی فوجی جارحیتوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے ان کا سلسلہ فوری طور پر بند کرانے اور غاصب حکومت کو جواب دہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی، لبنان پر اس کی وسیع جارحیتوں اور شام پر حملوں کا سلسلہ جاری رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس صورتحال پر سلامتی کونسل کی خاموشی اور بے عملی کو بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سخت نتائج کا حامل قرار دیا۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے غاصب صہیونی حکومت کے تمام جرائم اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کے لیے امریکہ اور اس کے سبھی مغربی حامیوں کو جواب دہ قرار دیا۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ طوفان الاقصی غاصبین کے خلاف فلسطینی قوم کی مجاہدت کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے پیر کی رات آپریشن طوفان الاقصی کی سالگرہ کی مناسبت سے ایک بیان جاری کر کے اس آپریشن کو غاصب اور ظالم صہیونی حکومت کے خلاف ملت فلسطین کی قانونی مجاہدت کی تاریخ میں ایک اہم موڑ قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے پیر 7 اکتوبر کی شام ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ایک سال قبل فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک نے آپریشن طوفان الاقصی کی شکل میں صہیونی حکومت کے پیکر پر کاری وار لگائے، جو اس ظالم حکومت کے خلاف فلسطینی قوم کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آج صہیونی حکومت ہر دور سے زیادہ دنیا کی حریت پسند اقوام کی نگاہ میں منفور ہو چکی ہے، اور فلسطینی عوام کی نسل کشی پر اس حکومت کے حکام پر مقدمہ چلانا اور انہیں قرار واقعی سزا دینا عالمی مطالبہ بن چکا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ اور سید حسن نصر اللہ اور استقامتی محاذ کے متعدد کمانڈروں اور اہم شخصیات کی شہادت اگرچہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن ان شہیدوں کا خون پاک زمین پر بہنے سے استقامتی محاذ اور آزادی فلسطین کی تحریک کو نئی زندگی ملی، اور اس میں پہلے سے زیادہ جوش و جذبہ پیدا ہوا ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ جب تک دشمن کی جارحیت جاری ہے، ہم اس کے خلاف تھکا دینے والی دردناک جنگ جاری رکھیں گے۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے آپریشن طوفان الاقصی اپنے اہداف میں کامیاب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الاقصی کے خلاف مسلسل جارحیت، غیر قانونی صہیونی کالونیوں کی توسیع اور فلسطینی قیدیوں کے حقوق کی پامالی میں شدت آ جانے کے بعد ہم نے اس حکومت کے پیکر پر کاری انسدادی وار لگائے۔ انہوں نے کہا کہ قریبی ملکوں کی جانب سے تنہا چھوڑ دیے جانے اور ان ملکوں پر حکم فرما حکام کی بزدلی، نیز دشمن کے ساتھ ان کی مشارکت، نیز غاصب صہیونی افواج کے تشدد میں اضافے کے باوجود فلسطینی عوام نے مثالی پائیداری اور استقامت سے کام لیا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ لبنان، عراق اور یمن سے ڈرون طیارے مقبوضہ فلسطین کی فضاؤں میں آتے ہیں اور صہیونی دشمن کے اہم مرکز کو نشانہ بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں دشمن کی دفاعی اور سیکورٹی کی توانائیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو پہنچنے والے سنگین اقتصادی اور فوجی نقصانات کے نتیجے میں اس حکومت کا توازن بگڑ گیا ہے۔ غزہ میں ایک مکان اور پناہ گزینوں کی خیمہ بستی پر صہیونی حکومت کے حملے میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق یہ افراد اس وقت شہید ہو گئے جب صہیونی فوج نے غزہ پٹی کے وسط میں واقع البریج کیمپ میں ایک مکان اور ان خیموں پر بمباری کر دی جہاں فلسطینی پناہ گزین مقیم تھے۔ شہید اور زخمیوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ صہیونی فوج کے ٹینکوں اور توپ خانے نے جنوبی غزہ کے علاقے الصبرا اور مشرقی خان یونس پر بھی گولہ باری کی ہے۔ جاری صہیونی فوج نے شمالی رفع کے علاقے خربت العدس میں واقع ایک مسجد کو نشانہ بنایا کہ جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ادھر فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف مقامات پر 4 مرتبہ وحشیانہ حملے کیے، جس کے نتیجے میں 140 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران صہیونی حکومت نے غزہ میں 41,909 افراد کو شہید کیا، جن میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری جنگ کے دوران اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 97,300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ کے شمال میں جاری جھڑپوں میں اپنے ایک فوجی اہلکار کی ہلاکت اور ایک کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے آج اپنے تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے شمال میں ایک صہیونی فوجی ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ اس ہلاکت کے ساتھ ہی طوفان الاقصی آپریشن میں ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد 730 تک جا پہنچی ہے، جس میں کئی اعلیٰ صہیونی افسر شامل ہیں۔ صہیونی فوج نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ہونے والی زمینی جنگ میں 347 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سے قبل صہیونی فوج نے اعتراض کیا تھا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران 4,576 فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں 696 فوجیوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ آپریشن طوفان الاقصی کی سالگرہ پر غزہ کے عوام کی حمایت میں 10 لاکھ یمنی عوام کا اجتماع ہوا ہے۔ آپریشن طوفان الاقصی کی سالگرہ پر 10 لاکھ یمنی عوام نے دارالحکومت سنا کے 70 اسکوائر پر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف احتجاجی اجتماع کیا۔ یمن کے عوام نے پیر 7 اکتوبر کو آزادی کی جانب طوفان کے زیر عنوان مظاہرے کیے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان مظاہروں میں یمنی عوام نے بیت المقدس پر قابض غاصب صہیونی حکومت کی مخالفت اور فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان کیا۔ یمنی عوام نے اپنے اس مظاہرے میں یمن، فلسطین اور لبنان کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور استقامتی محاذ کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرے کے شرکا نے غزہ اور جنوبی لبنان پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور انسانیت سوز جرائم کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 2 کی حمایت میں بھی نعرے لگائے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ہمارے ساتھی حسین اختر سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید۔
جی بہت شکریہ نوازش۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن کی گزشتہ روز جو ہے وہ اس کا ایک سال کمپلیٹ ہوا ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں اس دن کو لے کر جو ہے وہ پروگرام بھی منعقد ہو رہے ہیں اور مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں، اور غزہ کو جس طریقے سے ویرانے میں تبدیل کیا گیا وہ اپنی جگہ، لیکن جنگ کا دائرہ کچھ اندیا مل رہا تھا وہ لبنان تک بھی پھیل گیا، اور گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ عالم اسلام یا آزاد منش انسانوں کے دلوں کی دھڑکن، سید حسن نصر اللہ کی شہادت، اور اب بھی پے در پے ہونے والی بمباری میں جو ہے وہ درجنوں سینکڑوں افراد جو ہے وہ شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اپنے اس عزم کا اعادہ کیا تھا کہ جو حزب اللہ کا ایک بھرپور نعرہ ہے کہ دشمن کے خلاف جو ہے وہ میدان میں رہنا ہے۔ دوبارہ شیخ نعیم قاسم نے اس بات کو دہرایا ہے اور حزب اللہ کے عزم و ارادے کو نہایت ہی محکم طریقے سے دوبارہ اس کی تکرار کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ دشمن کو شکست دے کر رہیں گے اور ہمارے ارادے جو ہے وہ مضبوط ہیں، اور شخصیتوں کے جانے سے نصب العین جو ہے اس میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا۔ شیخ نعیم قاسم، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بھرپور طریقے سے حزب اللہ کی جو ایک نظریاتی فکری جدوجہد اور ایک ان کا آئین ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ شیخ نعیم قاسم کے علاوہ بھی پوری حزب اللہ ابھی بھی غاصب صہیونی حکومت کے لیے ننگی تلوار ہے، اور حزب اللہ کے نام سے اس وقت جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت لرزہ بر اندام ہے، اور شمالی مقبوضہ فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ حزب اللہ کے نام سے اس وقت جو ہے وہ لرزتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے جو آج خطاب کیا ہے، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو عزم اور جو حوصلہ اور جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، یقیناً اس وقت حزب اللہ فرنٹ لائن پہ ہے، اور حزب اللہ کے ہر مجاہد کو یہ خطاب اور اس کے مطالب سن کے مزید اس کے حوصلوں میں اضافہ ہوا ہوگا، اور وہ مزید اپنے مشن اور اپنے ہدف اور اپنے نصب العین سے اس کی کمٹمنٹ میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ لیڈرشپ کی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ سخت پیچیدہ اور مشکل اور حساس لمحات میں وہ مفاہیم بیان کرتا ہے کہ جو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، نہ کہ شکست خوردہ اور پیچھے ہٹنے کی باتیں جس میں ہوتی ہیں۔ تو یہ یقیناً اس وقت جو شیخ نعیم کا جو موجودہ خطاب تھا، جیسے آپ نے ذکر کیا پچھلی خطاب میں بھی انہوں نے اسی جوش و جذبے سے اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی تھی، اور آج بھی جو ان کی تقریر ہے اس کے ایک ایک لفظ سے یہی چیز محسوس ہو رہی ہے کہ حزب اللہ میدان میں ہے، حزب اللہ سید حسن نصر اللہ کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، حزب اللہ مقاومت کا پرچم لے کے دشمن کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو سید حسن نصر اللہ نے جو جس موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی اس کو انہوں نے اپنے خون سے اس طرح سینچا ہے کہ اب وہ ایک شجر سایہ دار میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو دعوے تھے کہ سید حسن نصر اللہ کے بعد حزب اللہ جو ہے وہ ایک دم اس کی فوجی طاقت، اس کی جذباتی کیفیات، اس کی موومنٹ، اس کے سب جو ہیں وہ نیچے آ جائیں گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ پہلے سے میں اگر کہوں تو زیادہ جوش و جذبہ پایا جاتا ہے ان کے اندر، اور وہ
ڈاکٹر صاحب کلن جو سید عباس موسوی کی شہادت کے بعد بھی اسرائیل کے اخباروں میں یہ خبر جو ہے وہ چھپی تھی ہیڈ لائن کے ساتھ کہ حزب اللہ کو ختم کر دیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ سید عباس موسوی کے بعد جو یہ ستارہ حزب اللہ کا چمکا ہے اس نے تو بالکل قاسم صہیونی حکومت کو ماند کر دیا.
دیکھیں یہ تو دشمن کی کوشش بھی ہوتی ہے اور یہ نفسیاتی جنگ کا حصہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی بڑے لیڈر کو شہید کر دیتے ہیں, اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں, تو اس کے بعد ایک مایوسی اور ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نا امیدی کی فضا پیدا کی جاتی ہے, اور اس کو قتل کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے قتل کے بعد ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ اس مشن کے ساتھ, اس تنظیم کے ساتھ, اس نصب العین کے ساتھ جو بھی وابستہ لوگ ہیں ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو, ایک نا امیدی پیدا ہو, ایک یاس پیدا ہو, جس کے نتیجے میں وہ اس موومنٹ سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو یہ تو ایک نفسیاتی حربہ ہے کہ جو ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے. تو انہوں نے سید عباس موسوی شہید کے بارے میں بھی یہی انداز اپنایا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سید حسن نصراللہ نے جب یہ علم اٹھایا اور انہوں نے اپنے 30-32 سالہ قیادت کے اندر اس حزب اللہ کی تحریک کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا اور کس انداز سے 2-3 بڑی جنگیں کر کے باقاعدہ غاصب سینی حکومت کو ناکوں چنے چبائے ہیں, اور یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے, یہ علنی ہے. 2000 میں جب حزب اللہ نے انہی کو نکال باہر کیا, یہ بھاگنے پہ مجبور ہوئی صہیونی, پھر اس کے بعد 33 روزہ جنگ کے اندر تمام تر ظلم و جور اور ہوائی فائرنگ اور کیا کہتے ہیں ہوائی حملوں اور تباہی اور بربادی کے باوجود بھی کامیابی جو ہے وہ حزب اللہ کو ہی نصیب ہوئی. تو اب بھی یہ ہے کہ سید حسن نصراللہ کی یہ شہادت اس تحریک کے اندر مزید جوش و جذبہ پیدا کرے گی, اور یہ ایک فطری بات بھی ہے, اور اگر ہم دینی امور کی طرف دیکھیں دینی تعلیمات میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں. کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے شہید؟ زندہ ہونے سے مراد یہی ہے کہ وہ اپنی اس موومنٹ کے ساتھ زندہ ہے, اپنے اس مشن کے ساتھ زندہ ہے. بلکہ ہم تو اس سے اور بڑھ کے کہتے ہیں کہ جب تک ایک شخص اپنے ایک بدن کے اندر محدود ہوتا ہے تو اس کی اور فعالیت ہوتی ہے, شہادت کے بعد تو وہ اپنے اس بدن کے اس قید سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی فعالیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور وہ زمان و مکان کے اس قید سے بھی باہر نکل کے ہر مجاہد کے قلب و ذہن میں اپنے اثرات مرتب کر رہا ہوتا ہے. تو شہید سید حسن نصراللہ کی بھی صورتحال ایسی ہے کہ وہ انشاءاللہ ایک زندہ حسن نصراللہ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے ایک شہید حسن نصراللہ کی صورت میں, اور ان کا یہ خون رائیگاں ہی جائے گا. اور اسی کی طرف شیخ نعیم قاسم نے بھی اپنی آج کی تقریر میں اشارہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سید حسن نصراللہ کو یقین تھا ہمیں بھی یقین ہے کہ شکست جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کا مقدر ہے. اور اس عنوان سے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جو خود ان کے خطاب کا آغاز ہی تھا, کیونکہ 7 اکتوبر گزشتہ دن تھی اور طوفان الاقصی آپریشن کی باتیں چل رہی تھی. تو انہوں نے بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ کہا کہ یہ تو مشرق وسطی میں تبدیلی کا ایک نیا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آغاز ہے, اور اس کو بعض جو تجزیہ نگار ہیں وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, اسی کو ایک نئے انداز سے شیخ نعیم قاسم نے بیان کیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب فلسطین کی تاریخ لکھی جائے گی اور فلسطین کی موومنٹ اور اس میں شہادت اور اس کے اندر مقاومت اور استقامت کی باتیں ہوں گی, تو اس موومنٹ کو شاید دو حصوں میں, یعنی دورانی کے لحاظ سے دو ادوار میں تقسیم کیا جائے گی, ایک طوفان الاقصی سے پہلے کا دور, ایک طوفان الاقصی کے بعد کا دور.
جی
تو یہ سید حسن نصراللہ کی مناسبت سے بھی اور 7 اکتوبر کی مناسبت سے بھی جو شیخ نعیم قاسم نے بات کی ہے نا کہ مشرق وسطی میں تبدیلی کا یہ آغاز ہے, یعنی خود طوفان الاقصی آپریشن. آج کی تقریر کا میں سمجھتا ہوں لب لباب جو تھا, جو انہوں نے خود آپریشن طوفان الاقصی کے عنوان سے بات کیا, تو یہ جملہ بڑا مضبوط قوی اور بڑا ایک دیرپا جملہ ہے. یعنی اس جملے کو دیکھنا ہے کہ تاریخی لحاظ سے اس کو پرکھا جائے گا, اس پہ بات آئندہ بھی کی جائے گی کہ یہ جو آغاز ہے یہ کتنا اچھا آغاز ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ فلسطینی موومنٹ ایک گروہ اٹھا اور اس نے غاصب صہیونی حکومت کی تمام ریڈ لائنز کو کراس کرتے ہوئے خود تل ابیب میں جا کے تمام تر سیکیورٹی اور تمام تک حفاظتی اور ہر طرح کے اس روب اور دبدبے کے باوجود جو آپریشن ہوا ہے, یہ یقیناً ایک بہت بڑا آپریشن ہے.
اور اسی وجہ سے تو یہ جو آپ نے ذکر کیا وہ یقینی طور پر ایسا ہی ہے، طوفان الاقصی آپریشن کے بعد ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ اب صہیونی حکومت اس ملک سے روابط جو ہے برقرار کر رہی ہے، اب اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ، لیکن طوفان الاقصی کے بعد جو ایک نقشہ بدلا ہے، اب تو ملک جو ہیں وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اس قاتل حکومت کو سے بات کیسے کریں.
جی ہاں، وہ جو نارملائزیشن کا پروسیس چل رہا تھا یا اس کے پیچھے سینچری ڈیل اور ابراہم معاہدے کی باتیں چل رہی تھیں، وہ تو ساری قصہ پاری نہ ہو گئی نا، کہ وہ اس آپریشن نے آصف صہیونی حکومت کو اس مقام پہ جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب مسلمان یا عرب تو اپنی جگہ پہ، اب تو دنیا کے ہر کونے میں، ہر خطے میں، ہر ملک میں اس صہیونی حکومت کے خلاف ایک شدید نفرت پائی جاتی ہے اور ایک عوامی نفرت کا ماحول ہے. لوگ وہ فلسطین کی، جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ فلسطین کہاں پہ ہے، کس جگہ واقع ہے، اور فلسطین اور اسرائیل کا اصل مسئلہ کیا ہے، وہ اب فلسطینی ریاست کی بات کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو اپنی ریاست دینی چاہیے، ان کو اپنی حکومت دینی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طوفان الاقصی سے جو آغاز ہوا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے.
بہت بہت ڈاکٹر صاحب شکریہ.
البتہ اس تقریر میں ایک دو نکات اور بھی بیان کرتا چلوں اگر ایک منٹ کے اندر، کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں شیخ نعیم قاسم نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم ناقابل شکست ہے، اور یہ 70-80 سالہ تاریخ بھی یہ ثابت کرتی ہے. اور اس وقت جو مصائب اور مظالم اور 40-50 ہزار شہید دینے کے باوجود بھی جس طرح فلسطینی میدان میں، تو اس سے واقعی یہ جملہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ فلسطینی قوم جو ہے وہ ناقابل شکست ہے. اور ساتھ یہ کہ غاصب صہیونی حکومت کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ جنگ تھوڑی تھی کہ جو انہوں نے کیا ہے غزہ کے اوپر، یہ یا اس وقت جو لبنان پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ جنگ تو نہیں ہے، یہ تو ایک طرفہ ہے. آپ کے پاس مضبوط ایئر فورس ہے، آپ آتے ہیں، حملے کرتے ہیں، بم گراتے ہیں، لاکھوں ٹن تو اب تو کہنا چاہیے کہ وہ استعمال ہو چکے ہیں غزہ اور لبنان کے اندر. تو یہ تو انسانیت کا قتل ہے، یہ جنگ تو نہیں ہے. اس کو آپ کہیں گے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے، نہیں، یہ تو ایک طرفہ جنگ ہے، غیر مساوی جنگ ہے، اور اس میں جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہے. اور ایک بات میں سمجھتا ہوں جس میں بہت خوبصورت نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اٹھایا، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ امریکی حمایت کے بغیر ممکن نہیں تھا. یعنی اصل اس کا جو منبع ہے یا جس کا اصل ذریعہ ہے، اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ امریکہ ہے. واشنگٹن اگر اس مسئلے میں غاصب صہیونی حکومت کا ساتھ نہ دیتا تو شاید صورتحال اس حد تک جو ہے وہ نہ پہنچتی کہ جو اس وقت انسانیت کا قتل عام ہوا ہے، جس انداز سے غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، یا جس وقت جو اس وقت جو ہے وہ لبنان میں صورتحال ہے. یہ امریکی فنڈز، امریکی امداد، امریکی مدد، امریکی کی سفارتی کوششیں، امریکہ کی ہر طرح کی سپورٹ اس بات کا باعث بنی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت روز بروز جری بھی ہو رہا ہے اور اپنے جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان جرائم میں امریکہ برابر کا شریک ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کے لیے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران کا, تو سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران.
آج کا ایران.
عزیز سامعین, ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. عزیز سامعین, گزشتہ ہفتے تہران کی نماز جمعہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی امامت میں ادا کی گئی. نماز جمعہ کے خطبوں میں رہبر انقلاب اسلامی نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا دشمن ایک ہی ہے, لیکن ہر ایک کے ساتھ دشمنی کے طریقے مختلف ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے لبنان اور فلسطین کی حمایت پر بھی تاکید کی. رہبر انقلاب اسلامی نے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ اگر مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو اللہ ان پر رحمت نازل کرے گا. رحمت الہی میں زندگی کا ہر پہلو شامل ہوتا ہے. تاہم قرآن کریم میں اتحاد کی صورت میں جس رحمت کی بات کی گئی ہے وہ مختلف ہے, اور اس کا مطلب اللہ کی جانب سے طاقت و توانائی ہے. قرآن کریم کے مطابق اگر مسلمان ایک دوسرے سے متحد رہیں تو انہیں اللہ کی بے پناہ طاقت و رحمت و حکمت سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا جائے گا. دشمن کی پالیسی اس کے برخلاف ہے, اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا کیا ہے, آج بھی کر رہے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ایرانی قوم کے دشمن وہی ہیں جو فلسطین کے دشمن ہیں, لبنان کے دشمن ہیں, عراق کے دشمن ہیں, اور شام و مصر کے دشمن ہیں. ہمارے دشمن الگ الگ حملے کرتے ہیں, لیکن حکم سب کو ایک ہی جگہ سے ملتا ہے. دشمن جب ایک ملک کو تباہ کر دیتا ہے, اس کی تباہی سے مطمئن ہو جاتا ہے, تو پھر دوسرے ملک کا رخ کرتا ہے. اس لیے اقوام کو بیدار ہونا چاہیے. اگر قوموں کو دشمن کے محاصرے میں نہیں آنا ہے تو بیدار رہیں. اگر دشمن کسی قوم کو نشانہ بنا رہا ہے تو سب کو اس مظلوم کی مدد کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہاں دشمن کامیاب ہو گیا تو پھر دوسرے ملک کا رخ کرے گا. ہم مسلمانوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس لیے آج ہمیں غفلت نہیں برتنا چاہیے. ہمیں دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے. افغانستان سے یمن تک تمام عالم اسلام کے دفاع کے لیے تیار ہونا چاہیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وسلم علی صحبه المنتجبین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وعلى حماة المستضعفين وولاة المؤمنين. ارتأيت ان يكون تكريم اخي وعزيزي ومبعث افتخاري والشخصية المحبوبة في العالم الإسلامي واللسان البليغ لشعوب المنطقة والدرة لبنان الساطعة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في صلاة جمعة طهران، وسأتطرق أيضا لبعض النقاط. هذا الخطاب موجه للأمة الإسلامية جمعاء، إلا أنه موجه بشكل خاص إلى الشعبين العزيزين اللبناني والفلسطيني. نحن جميعا مصابون ومكلومون بشهادة السيد العزيز، إنه لفقدان كبير.
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ میرا آج کا خطبہ لبنان و فلسطین کے بارے میں ہوگا، جس کے بارے میں دوسرے خطبے میں بات کروں گا. فلسطینی قوم کو حق ہے کہ اس دشمن کے مقابلے میں جس نے اس کی زمینوں پر قبضہ کیا، ان کے کھیتوں کو تباہ کر دیا، گھروں کو منہدم کر دیا، ڈٹ جائے. یہ عالمی قوانین کے مطابق ہے. فلسطین کس کا ہے؟ یہ غاصب کہاں سے آئے؟ فلسطینیوں کو اپنا دفاع کرنے کا حق اور عالمی قوانین کے مطابق ہے. ان کی مدد کرنا بھی عالمی قوانین کے مطابق ہے. چند روز قبل ایران نے جو کام کیا وہ بھی پوری طرح سے قانونی کام ہے. ہماری مسلح افواج نے جو کیا وہ صہیونی حکومت کے اتنے بھیانک جرائم پر بہت معمولی سزا تھی. اسلامی جمہوریہ ایران اس سلسلے میں اپنی ہر ذمہ داری پر پوری طاقت کے ساتھ عمل کرے گا. اسلامی جمہوریہ ایران اپنی ذمہ داری پر عمل کے سلسلے میں نہ جلد بازی کرے گا نہ تاخیر، ضرورت پڑنے پر اپنی ذمہ داری پر عمل کرے گا جیسا کہ کیا اور مستقبل میں بھی کرے گا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ سید حسن نصر اللہ عالم اسلام کے ترجمان تھے. ہم سید حسن نصر اللہ کے لیے سوگوار ہیں، لیکن ہمارا سوگ مایوسی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی طرح ہے، یعنی ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے. سید حسن نصر اللہ کا جسم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کے افکار، ان کی جد و جہد اور ان کی روح ہمارے درمیان ہے. ان کے اثرات کا دائرہ لبنان و ایران سے بہت آگے تھا. دشمن آج حماس اور حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کو چونکہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے وہ ٹارگیٹ کلنگ اور عام شہریوں کے قتل عام کو اپنی فتح کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اس سے مجاہدوں کے عزم میں اضافہ ہوگا اور ان کی تعداد بھی بڑھے گی، اور اس سے خون آشام صہیونی بھیڑیوں کے گرد محاصرہ تنگ ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، میرے عزیزو، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے، آپ کی صبر و استقامت سے عزت و کرامت ملے گی. ہمارے سید مزاحمت نے 30 برسوں تک جدوجہد کی قیادت کی اور دشمنوں کو دھول چٹائی. حزب اللہ سچ میں شجرہ طیبہ ہے. ہم ایرانی قوم ہمیشہ سے لبنانیوں کے ساتھ رہے ہیں. آج زخمی لبنان کی مدد کرنا، اس کا احسان اتارنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری اور فریضہ ہے. سید حسن نصر اللہ نے فلسطین کی مدد کے لیے جہاد کیا، بیت المقدس کی آزادی کے لیے جد و جہد کی. امریکہ نے صہیونی حکومت کے تحفظ کی گارنٹی لی ہے، جو دراصل علاقے کے تمام وسائل و ذخائر پر قبضہ کرنے کی سازش ہے. ان کا مقصد صہیونی حکومت کو مغرب کے لیے انرجی اور سامان کی فراہمی کا دروازہ بنانا ہے. صہیونی حکومت کا وجود اسی لیے امریکہ اور مغرب کے لیے ضروری ہے. یقیناً امریکہ اور صہیونیوں کا یہ خواب چکنا چور ہوگا. غزہ کے عوام کی مزاحمت نے صہیونی حکومت کی یہ حالت کر دی کہ اب اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ کس طرح سے اپنے وجود کو بچائے. غزہ اور لبنان کی مزاحمت و جدوجہد نے صہیونی حکومت کو 70 برس پیچھے کر دیا ہے.
ہم بوت رابیوں کے ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر. ہم بوت رابیوں کے ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر. ان سے ہے کون اچھا، ان سے ہے کون بہتر، ہے خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر.
مہدی کے ہیں یہ نائب, لیکن انہیں ہم ان سے افضل سمجھتے ہیں کب. مرضی امام دین کی چونکہ ہے مرضی یہ رب, حاصل یوں ان سے کرتے ہیں رہنمائی ہم سب. ہم ان کے ہیں مقلد, یہ ہے ہمارے رہبر. ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر, ہیں خامنائی رہبر, ہیں خامنائی رہبر. ہے مرجیت کے دم سے شیعت کی سربلندی, حاصل ہے ان کو ہر دم مولا کی سرپرستی. وہ ہیں امام برحق, یہ خاک پا ہیں ان کی, تقلید ہی میں مضمر ہے اتباع مہدی. یہ قول عسکری ہے, ہم بھول جائیں کیوں کر.
خامنائی رہبر ہے, خامنائی رہبر
ہے, خامنائی رہبر. ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر, ہیں خامنائی رہبر, ہیں خامنائی رہبر. نائب سے اپنے مولا فرما گئے ہیں خود ہی, ماں بہن جب ہمارے ہو عارضی جدائی. سمجھو کہ میری غیبت ہے مصلحت خدا کی, لازم ہے تم پہ میرے شیعوں کی رہنمائی. میرا محب نہ کوئی دنیا میں کھائے ٹھوکر. ہے خامنائی رہبر, کے ہیں خامنائی رہبر, ہیں خامنائی رہبر, ہیں خامنائی رہبر.
سامعین, گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے زور دیا کہ ہم جنگ بندی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں, اس شرط پر کہ پہلے تو لبنانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے اور مزاحمت کی طرف سے اسے قبول کیا جائے, اور دوسرے یہ کہ جنگ بندی غزہ کے ساتھ ہو. سید عباس عراقچی نے سینی حکومت کے خلاف ایران کے رد عمل پر بیروت میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم جناب میقاتی اور اسپیکر جناب نبی بری سے ملاقات اور حالیہ واقعات پر تبادلہ خیال بہت اچھا رہا. انہوں نے کہا کہ ان ملاقاتوں میں میں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران لبنان کے ساتھ ہے اور لبنان اور مزاحمت کے ساتھ رہے گا, اور ہمیں یقین ہے کہ صہیونی حکومت کے جرائم کو ماضی کی طرح شکست ہوگی اور لبنانی قوم ہی فاتح ہوگی. سید عباس عراقچی نے صہیونی حکومت پر ایران کے حالیہ حملے کے بارے میں کہا, ہم نے یہ حملہ شروع نہیں کیا تھا, لیکن ہم نے اسرائیل کی جانب سے ایرانی سرزمین اور دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے اور ایرانی اہداف پر حملے کا جواب دیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے برعکس جو شہری اہداف اور لوگوں, خواتین اور بچوں اور گھروں پر حملہ کرتا ہے, ہم نے صہیونی حکومت کے صرف فوجی اور سیکورٹی مراکز پر حملے کیے ہیں. سید عباس عراقچی نے زور دیا کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے, سوائے یہ کہ صہیونی حکومت ہی حملوں کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرے. اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو اس کے بعد ہمارا قدم زیادہ سخت ہوگا, اور ہم ہر حال میں جواب دیں گے. ہمارا جواب سوچا سمجھا اور مناسب ہے. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہم ان کوششوں کی حمایت کرتے ہیں جو جنگ بندی کے لیے کی جا رہی ہیں, بشرطے کہ یہ کہ لبنانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے اور مزاحمت بھی اسے قبول کرے, اور دوسرے یہ کہ یہ جنگ بندی غزہ کی جنگ بندی کے ساتھ ہم آہنگ ہو. دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ خواجہ عباس عراقچی نے ایران اور خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خواجہ کے اجلاس کا خیر مقدم کرتے ہوئے پڑوسیوں پر ایران کی مسلسل توجہ اور تمام علاقائی ملکوں کے تعاون سے ایک مضبوط علاقہ بنانے کے سندھ گامزن رہنے پر زور دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران اور خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک ملاقات میں تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے کے ممالک کے ساتھ ہم آہنگی اور تمام شعبوں میں تعاون پر زور دیا ہے. اس نشست میں جو قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی صدارت میں منعقد ہوئی، اسلامی جمہوریہ ایران اور خلیج فارس تعاون کونسل کے ممالک کے وزرائے خارجہ نے علاقائی حالات کا جائزہ لیا اور علاقے میں ترقی و خوشحالی کی راہ تلاش کرنے کے لیے باہمی تعلقات میں توسیع اور مذاکرات جاری رہنے پر زور دیا. وزیر خارجہ نے خطے کی ترقی و پیش رفت کو اس کے استحکام اور سلامتی پر منحصر قرار دیا اور امید ظاہر کی ہے کہ علاقائی ممالک کے تعاون اور ہم آہنگی سے خطے کی سلامتی اور ترقی کو یقینی بنایا جائے گا. گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مندوب نے اسرائیلی حکومت کے حامیوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت اور ایران کے درمیان تنازع میں نہ پڑیں اور اس تصادم سے دور رہیں. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے جمعرات کے روز امریکہ کے ساتھ ایران کے رابطہ چینل اور اسرائیلی حکومت کی نئی خباثت کے ایرانی جواب کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کے سرکاری پیغام کو امریکہ تک پہنچانے کا واحد چینل تہران میں سوئٹزرلینڈ کا سفارت خانہ ہے، تو امریکی مفادات کے تحفظ کا ذمہ دار بھی ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے کہا کہ ہمارا جواب صرف جارحیت کرنے والوں کو ہوگا، اگر کوئی ملک اس دوران جارے کی مدد کرتا ہے تو وہ ملک جرم میں شراکت دار اور قانونی ٹارگیٹ سمجھا جائے گا. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے زور دیا، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت اور ایران کے درمیان محاذ آرائی میں نہ پڑیں اور اس جنگ سے خود کو دور رکھیں. سامعین، گزشتہ ہفتے ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے کئی بیلسٹک میزائل تل ابیب پر داغے. ایران سے اسرائیل کی جانب 200 سے زائد میزائل فائر کیے گئے ہیں، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بجنے لگے اور اسرائیل نے تمام شہریوں کو محفوظ مقام پر جانے کا کہہ دیا. ایران کے حملوں کے بعد اسرائیل نے جنگی کابینہ کا اجلاس بنکر میں ہوا. قبل ازیں امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے اسرائیلی حکومت اور امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ایران آئندہ چند گھنٹوں میں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ممکنہ ایرانی حملے سے متعلق اسرائیل کو آگاہ کیا ہے. اسرائیل اپنے حلیف ممالک کے ہمراہ انتہائی چوکس ہے. گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملے کے بعد کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب نے ایران اور خطے کی سلامتی اور اپنے جائز حقوق کا دفاع کرتے ہوئے میزائل حملہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو جان لے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن ہر قسم کے خطرے کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ یہ ہماری طاقت کی چھوٹی سی جھلک ہے، ایران کے ساتھ جنگ کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم ایرانی قوم کی عزت اور غرور پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اگر صہیونی حکومت نے کوئی غلطی کرنا چاہی تو اسے اس سے کہیں زیادہ سخت منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مسعود پزیشکیان نے ایران کی مسلح افواج کے صہیونی حکومت کے فوجی اور سیکورٹی مراکز کو نشانہ بنانے کے قابل فخر آپریشن کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ قابل فخر آپریشن جس نے ایک بار پھر دنیا کے سامنے ایرانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، بین الاقوامی معیار کے مطابق یہ ہمارے ملک میں شہید ہنیہ کے قتل اور سید حسن نصر اللہ اور متعدد مزاحمتی